الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من رانت به البصر وعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے. سورۃ الانعام کا آخری حصہ ہے اور جہاں حمد اور تعریف سے اس کی ابتدا ہے وہاں بے شمار پہلو جو کفار اختیار کرتے تھے ان سے ہوتے ہوئے ہم آخری اس حصے میں پہنچے ہیں اور اس سے پیشتر بھی جو تفریق اور گروہ بندی لوگ کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا اور پھر اعمال کا بدلہ ارشاد فرمایا گیا. یعنی حق پہنچا دیا گیا ہے, اللہ کریم نے حق عطا فرما دیا گیا ہے, اب جو اسے اختیار کرے گا اس کا اختیار کرنا اسے 10 گنا ثواب دے گا. اور اس پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کہتے ہیں یہ کم از کم بدلہ ہے, 10 گنا کم از کم بدلہ ہے, کیونکہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ہزاروں گنا ان کا جو بدلہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اس ساری گفتگو کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ من جا بالحسنات فرہ عشر امثالہا, کہ اگر کوئی جو اللہ کے لیے نیکی کرے گا جو عمل صالح اختیار کرے گا تو فرمایا گیا تو اس کو ایسی 10 نیکیاں ملیں گی. یعنی جو عمل کرے گا, جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لائے گا تو اس کو ایسی 10 نیکیاں یعنی ایسا 10 گنا بدلہ ملے گا. اور جو کمی کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, جو برائی کرتا ہے یا جو برا عمل لائے گا اس کا بدلہ اتنا ہوگا جتنا وہ برا عمل لایا ہے. یہ اصول بیان فرمایا گیا. لیکن جب اس کی باریکی میں آپ آئیں گے, بحث میں جائیں گے, تو جو عمل بد ہے اس کا اختیار کرنا پھر صدا تک لے جاتا ہے, لیکن اگر کہیں کوئی خیال آیا ہے, کسی طرف کا گمان پیدا ہوا ہے لیکن عمل بد اختیار نہیں کیا, ترک کر دیا, اب اگر تو وہ ترک کرتا ہے تو وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس ترک کرنے پر بھی اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے. پہلا حصہ تو فرمایا کہ جو عمل لائے گا اس کا 10 گنا, جو نیکی لائے گا اس کا 10 گنا اسے عطا ہوگا, اور 10 گنا کم از کم ہے, زیادہ کتنا ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں, کس کے عمل کو کتنی شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے, کتنا اللہ کریم اس سے راضی ہوتے ہیں, اسے کتنا عطا فرماتے ہیں. لیکن جو نیک عمل کے لیے نیت کرے اور نیک عمل تک نہ پہنچ پائے اس نیک نیت کا بھی ثواب ہے, اور اگر کوئی نیت کسی بد عمل کی کرتا ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بد عمل ہے تو اس چھوڑنے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایسا غفور رحیم اللہ کریم کی ذات. اب اس ساری گفتگو کے بعد پھر اصول فرمایا جا رہا ہے, ساری تربیت کے باوجود, سارے سوالات کے باوجود, چونکہ دین اسلام ایسا پابند نہیں کرتا کہ کسی کو سختی سے یا اس کو زبردستی رکوع سجود کرایا جائے یا کلمہ پڑھایا جائے, تعلیم عطا فرماتا ہے, ترغیب عطا فرماتا ہے, معاملات سے لے کر زندگی کے ایک حصہ جو جتنے پہلو ہیں ان میں تعلیم فرماتا ہے. اور جہاں جب جس عمل کو آپ اختیار کریں گے دین اسلام کے حکم کے مطابق تو وہ نتائج بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ فرمان کتنا حق ہے. اب یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کفار نے کوشش کی کہ ہر طرح کا جو ظلم کیا جا سکتا ہے وہ کیا, آپ کے رفقاء, آپ کے خدام, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آپ مکی زندگی میں دیکھیں, ساری زندگی ان کی مشکلات سے بھری ہوئی ہے, لیکن جب مکی زندگی دیکھتے ہیں تو انتہائی دردناک حالات ملتے ہیں, اور اس حالت میں بھی آخر جب وہ تھکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ آپ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں، ہماری معاشرت کو یا ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے سبب بے شمار آمد و رفت کا سبب رہا ہے، پھر اللہ کریم نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ سارا سال ہر شے، ہر جنس، ہر پھل میسر آتا ہے، چاہے اس کا موسم ہے چاہے اس کا موسم نہیں ہے، لیکن دنیا کے کسی نہ خطے میں کوئی نہ کوئی ایسا پھل جو اس موسم کے مطابقت سے ہوتا ہے اگاتا ہے، تو وہ پھر جو پیدا ہوتی ہے اس طرح کی فصلیں یا جتنے اجناس ہیں یا پھل ہیں، ایسا سبب بنتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی نہ کوئی شے پہنچتی رہتی ہے، میسر رہتی ہے۔ اب اس سارے کے ساتھ تجارتی قافلوں کا ہونا ظاہری اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ تجارت کا ہونا، اس سے مراد ہے پہ مال لانا، مال لے جانا، ایسی اشیاء جو دوسری جگہ میسر نہیں آتی وہاں پہنچانا، اور جو یہاں نہیں ہے وہاں سے وہ اشیاء لے کر آنا، تو دو طرفہ تجارت کا رخ بن جاتا ہے۔ تو اس میں آپ سیرت پاک میں بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عمر کو آپ پہنچے کہ تجارتی قافلوں کے ساتھ جا سکتا ہے، تو آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے بھی قافلوں کے ساتھ شریک ہونا ملتا ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کتنے ہی واقعات تجارتی قافلوں کے حوالے سے ہیں۔ غزوہ بدر، اس سے متعلق بھی ایک بات جو ملتی ہے وہ تجارتی قافلہ کا حوالہ ملتا ہے۔ تو اس تجارت کی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں پر اس جگہ کی قوم جاتی رہی ہے، اور وہاں کے لوگ، اقوام عالم کے لوگ یہاں آتے رہے۔ جو جہاں گیا اس نے وہاں کیا سیکھا، کیا دیکھا، کیا پایا، کیا سکھلایا۔ تو آخر جو حتمی بات وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہر طرح کا مذہب جو ہے اس کا حاملین جو ہے وہ ملتی ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے۔ لیکن جو نظم تھا، جو معاشرت تھی، جو نظام معیشت تھا، وہ ایک ہی تھا۔ اب وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا کہا تو یہ نہیں مانا جا رہا، تو کم از کم اس بات پر تو یہ طے ہو جائے کہ آپ جس اللہ کو مانتے ہیں، جس اللہ کو رکوع سجود کرتے ہیں، آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارے نظام حیات میں مداخلت نہ کریں، نظام معاشرت یہی رہے۔ تو جب یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا نا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ سارے اعتراضات اور ان کے جوابات کے بعد ارشاد جب یہ فرمایا جا رہا ہے تو لا معلہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حق کا اختیار کرنا واحد یہی راستہ ہے جو دین اسلام کا، جو اللہ کریم نے حکم عطا فرما۔ اب جہاں اسلامی ریاست اور اسلام کا نفاذ ہو جس ریاست پر، وہاں بھی یہ حکم ہے کہ غیر مسلم کا تحفظ تک، اس کی مذہبی رجحان تک، اس کی جان کی حفاظت تک ریاست کی ذمہ داری۔ تو یہ کہہ دینا کہ دین اسلام کسی پر سختی سے نافذ کیا جاتا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ سب حق ہے ان میں ایک حق دین اسلام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بات ایک ہی درست ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کے باہر کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی اختیار کرتا ہے تو یہی حصے آیات کریمہ بیان فرما رہی ہیں کہ پھر جیسا عمل کرے گا ویسا نتیجہ پائے گا، اور جو کچھ کر رہا ہے اپنا نتیجہ جو ہے اس کا وہ مرتب ہو رہا ہے، اللہ کا حضور بھیج رہا ہے اعمال، اور اس کے نتائج روز معاشر وہ پائے گا۔ آج بھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے، ہمارے معاشروں میں بھی یہ بات ملتی ہے، ہمارے دانشور طبقہ یا جسے ماڈریٹ آپ کہہ دیں، تو مختلف آراء آتی ہیں کہ جی جو کوئی کرنا چاہ رہا ہے اس کی زندگی ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ اختیار کرے۔ بحثیت مسلمان ہم یہ بھول رہے ہیں کہ رب العالمین جس وحدانیت باری تعالیٰ ہماری ابتدا ہے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ مالک تو اللہ کریم کی ذات ہے، باقی جو کوئی بھی ہے جس درجے کا بھی ہے امانت ہے اس کے پاس. اب امانت دار کی کیفیت کس درجے کی ہے اس موضوع پر تو بات ہو سکتی. تو اس لیے چاہے دین کے نام پر، چاہے جدت کے نام پر، چاہے رواجات کے نام پر، چاہے کسی کی ذات اور اس کی مرضی کے نام پر، کہیں جتنا بھی تجاوز ہوگا ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع سامعین کرام، اتنا وہ حق سے باہر جائے. تو اس لیے فرمایا کہ اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ بتایا، ہدانی ربی، سیدھا راستہ بتایا. کس نے؟ رب نے، جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے. تو ضروریات زندگی میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، انسانی حیات. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس نقطے پر پہنچتے ہیں تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بات مطلق انسان کی آئے گی تو انسان روح اور جسد، یہ دو حصے ہیں انسان. آپ روح ہوتی ہے تو اسے کسی نام سے پکارتے ہو، جب روح نکل جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو آپ اسے میت کہتے ہو، اس کا نام پکارنا لوگ چھوڑ دیتے. تو جو وجود ظاہری ہے اس کی تکمیل کے لیے یہ ظاہری خوراک ہے، بھوک پیاس مٹتی ہے ظاہری خوراک سے. لیکن اسی بھوک اور پیاس کو مٹھانے میں اگر چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، چھینا ہے کسی کا، کسی کا حق مارا ہے، کسی یتیم کا مال کھایا ہے، کسی طرح سے بھی کوئی زیادتی کی ہے، اور اس میں اگر کوئی طبی طور پر کوئی نقص نہیں ہے تو وہ ظاہری وجود کو تو تقویت دے گا. عین اسی وقت جب وہ حرام ظاہری وجود کو تقویت دے رہا ہے تو جو روح ہے جس کی غذا ہے، بنیاد ایمان ہے اور عبادات ہے، تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے، وہاں اس میں کمزوری پیدا ہوگی اور اسے وہ مارنے کے سبب کر رہا ہوگا، اس میں کمزوری پیدا کرنے کے سبب کر رہا ہوگا. اور جہاں روح کمزور ہوتی جائے گی اتنی حیوانیت بڑھتی جائے گی، چونکہ عمومی حیات جو ہے اس میں روح نہیں ہے. یہ اللہ کریم کی عطا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت انسان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ کل جو اسے اپنی روح عطا فرمائی، جو حیات روح سے عطا فرمائی، یہ عمومی نہیں ہے. تو جتنا روحانی طور پر کمزور ہوگا اتنی پھر حیوانیت جو ہے وہ غالب آئے گی. تو وہی کھانا حلال ہوگا تو دونوں پہلو، وجود کو بھی طاقت دے گا اور روح کے اندر بھی قوت پیدا ہوگی اور نیکی کی جو ہے توفیق نصیب ہوگی، استعداد پیدا ہوگی نیکی کی. تو اس لیے فرمایا کہ جو حصے اللہ نے عطا فرمائے ہیں سیدھا راستہ ہے. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو عین منزل پر پہنچاتا ہو. اب جب بات عین منزل کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو ظاہری پہلوؤں میں بھی تقویت میسر آ رہی ہے اور روحانی پہلوؤں میں بھی اسے تقویت نصیب ہو رہی ہے، جو کہ حق سے باہر ممکن نہیں ہے. اب عطاف کون فرما رہا ہے؟ ربی، میرا اللہ، وہ ذات جو ہر ایک کی احتیاج پوری فرماتا ہے، جو بے نیاز ہے. اب یہ جاننا ضرورت ہے، صرف کھانا ضرورت نہیں ہے، یہ جو حیات باطنی ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے. تو اللہ کی وہ ذات جو رب العالمین ہر ایک کی ضرورت پوری فرما رہا ہے، اس نے یہ احتیاج پوری فرمائی کہ حق عطا فرما دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، دیناً قیما، وہ ایک مستحکم دین ہے، کوئی جھول نہیں ہے. دینی حکم کے کسی پہلو کو آپ اٹھا لیں، یہ جو ہمارے مابین اختلافات رہتے ہیں ان میں بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امور دنیا کے جاننے کے لیے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس سے آدھی کوشش بھی ہمیں دینی علوم کے جاننے کی ہم اختیار نہیں کرتے. اپنے بچوں کی تربیت میں ہم بڑے شوق سے جو جدید زبان ہے اس حوالے سے تو بات کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ کتنا اس کی بنیادی جو حصے ہیں انہیں بول رہا ہے، کتنے فقرے بول رہا ہے، کون سی کتاب اس نے پڑھ رہی ہے، کس سکرین کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس پر جو تحریر آ رہی ہے وہ کیا ہے. کیا ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کلمہ طیبہ آتا ہے؟ کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم نے شناسائی دی ہے؟ کیا اسے ہم نے وحدانیت باری تعالیٰ کا کوئی تصور دیا ہے؟ کیا ہم نے اسے دنیا اور آخرت کا کوئی تصور دیا ہے؟ کیا ہم نے اسے کوئی حیات کے مقاصد سے آشنائی کی راہ دکھائی ہے؟ اب از خود اس تک یہ چیزیں پہنچیں گی اگر ہم خود باعمل ہوں گے. اگر ہم بے عمل ہوں گے تو بچوں کو پڑھانے سے بھی شاید ہم اپنا یہ حق ادا نہ کر سکیں کہ ان تک یہ چیز پہنچے. چلے جائے کہ ہماری جو بنیادی خیال ہے یا بنیادی پسند ہے اس میں ہی دینی حصہ ثانوی حیثیت پر چلا جائے. اب جب یہ موضوع آتا ہے اور یہ بات آتی ہے تو یہاں علوم دینیہ اور دنیاوی حصوں کو ٹکرا دیا جاتا ہے. جب یہ فرمایا گیا ہے کہ دیناً قیماً، تو کون سا دنیا کا پہلو ہے جس میں دین اسلام رہنمائی نہیں فرماتا؟ ابھی جمعۃ المبارک کے بیان سے پہلے اللہ کریم نے ایک نکاح کے حوالے سے ایک موقع عطا فرمایا. بچے ہیں، بھائی ہیں، اللہ نے خوشی کی زندگی عطا فرمایا. اب اس نکاح سے اگر تو خاندان ہے اور بڑھ جائے، اگر غیر خاندان ہے تو خاندان کی صورت پیدا ہو جائے گی. اسی عمل کو جو جدید حصے ہیں کہ خواتین و حضرات کے جو بیٹھنا اٹھنا ہے اس پر آپ لے جائیں تو کیا آئے روز قتل نہیں ہو رہے معاشرے میں؟ حقوق و فرائض کے حصوں کو لے لیں، وراثت کو لے لیں. جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے جو کچھ ہے اسے میں غبن کر لوں، جو معقوم ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی سبب ہو جائے کہ میرا حصہ یا جب میرا وراثت ہے وہ مجھے. لیکن اسی کو جب آپ لاتے ہیں وراثتی قانون جو دین اسلام عطا فرما رہا ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ واحد قانون ہے جس کا اطلاق ہے ہمارے ملک میں، اور جب سے اطلاق ہے آج تک کہیں اعتراض اٹھا کر دکھا دیں. جو قوانین نافذ ہیں ان میں جو کلی طور پر دینی حکم نافذ ہے کلی طور پر، وہ وراثت کا قانون ہے ہمارے ملک کا. اور اس قانون کے ہونے اور اس کے اطلاق سے کہیں رکاوٹ محسوس کی ہے کسی نے؟ حالاں گردا گرد جتنے قوانین ہیں ان میں بے شمار پہلو ایسے ہیں جو اگر تحقیق کی جائے تو ٹکراتے ہوں گے ان اصولوں سے جو دین اسلام بیان فرماتا ہے. کیونکہ نام اوپر لکھ دیا جائے، نام مسلمان کا رکھ لے اور عمل جو ہے وہ بدین کا کریں، تو وہ نام جو ہے اس عمل تک جو ہے اس پر نہیں شہادت دے گا کہ اگر نام یہ ہے اور یہ بد عمل ہے تو اس کو صالح قرار دے دیا جائے. جیسا کو کرے گا ویسا اس کا نتیجہ آئے گا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنا استحکام ہے دینی حکم میں کہ ہمارے ہاں قوانین میں ایک قانون وراثت جو ہے وہ دینی حکم کے تحت ہے، کبھی آج تک اس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ گردا گرد جتنے قوانین ہیں ان میں کمی بیشی ہے، بیچ میں ایک قانون ہے تو کیسا مستحکم؟ میں نے نہیں سنا کہ کہیں اس پہلو سے کوئی تعداد آ رہا ہو کہ یہ ایسا کیوں ہے یا ویسا کیوں ہے یا فلاں کا حق جو ہے وہ اس کا نہیں ملا یا اس کا زائد تقسیم ہو گیا. نہیں، اس کے نفاذ کی کمی بیشی پر بات آ سکتی ہے، چونکہ نفاذ کرنے والا اگر فتنہ کر رہا ہے تو وہ اس کے ذمہ ہوگا جو اس کی مطابقت کے تحت حکم ہے وہاں کو کمی بیشی دکھا رہا ہے. آج ہمارے پاس موجود شہادت. پھر مرور زمانہ شہادت دیتی ہے حالات جو ہیں دنیا کے، جہاں دینی حکم نافذ ہوا وہاں کے حالات شہادت دیتے ہیں. اتنا مستحکم ہے کہ اسے آپ ذاتی تعلقات میں لے آئیں، کہیں کمی بیشی ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی محسوس کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس پہلو میں دینی حکم کیا ہے. نہ صرف اس رشتے میں مضبوطی پیدا ہوگی, ہر ایک مطمئن ہوگا. اطمینان ہی سے رشتے میں مضبوطی پیدا ہوگی, اگر اطمینان نہیں ہوگا تو تفریق پیدا ہوگا. تو یہی واحد سیدھا راستہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے راستے سیدھے ہیں, ان میں ایک یہی راستہ بھی سیدھا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی راستہ ہے جو اللہ اور ابھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, یہی سیدھا راستہ. اس کے مطابق عمل کا اختیار کرنا ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں سے استفادہ دیتا ہے, اور اس استفادہ سے یا یہ جو نصیب ہوتے ہیں نتائج, یہی نہیں بات رکتی, پھر اس پر بات جا کر روز محشر ہوگی جہاں حساب کتاب ہوگا. اب یہ جو فرمایا گیا نا, دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ, کہ ایک مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, جس میں حنیفہ, جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, عین سیدھا راستہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مشرکین تقریباً مجموعی طور پر جو ہے وہ آپ کا احترام کرتے تھے, لیکن ماننے کی امیزش اس حد تک تھی کہ ہر کوئی اپنی رواجات کو مانتا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں انہوں نے اس پہلو کو, اس حکم کو ایسا سمجھا ہے, تو اس کے مطابق اختیار کیا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ جو استحکام ہے ایسا ہی حکم ہے جیسے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا, سیدھا راستہ ہے. وما کانا من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اب یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو یہ ارشاد فرما جا رہا ہے کہ شاید یہ وہ شریعت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. بنیادی عقائد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی تک بنیاد ایک ہے, وحدانیت ایک ہے. احکام جو معاملات کے حوالے سے ہیں, عبادات کے جو پہلو ہیں, وہاں پر کہیں کسی پہلو کو کسی درجے کی حیثیت دی گئی ہے, کہیں کسی جگہ کا اوقات کا فرق آتا ہے, لیکن بنیادی جو خبر ہے, جو عقائد ہیں, وہ ایک ہی ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مانا جانا اور اس ماننے میں اپنی مرضی کا داخل کرنا, احترام کر رہے ہیں لیکن مان اپنے انداز سے رہے ہیں, تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مستحکم احکام تھے اور یکسوئی تھی کہ وہ باعمل تھے, اور فرمایا کہ وما کان من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے, یعنی کہیں کسی درجے میں کوئی آمیزش نہیں تھی, اور تم کیسے کہتے ہو کہ ان کی آپ احترام کرتے ہو اور ان کی پیروی کرتے ہو؟ اگر ان کی پیروی کرتے ہو تو جو حکم اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا تھا, اسی اللہ نے آج حکم عطا فرمایا ہے. وہاں تو شرک نہیں تھا, آمیزش نہیں تھی, اللہ کا خاندان نہیں بنایا گیا تھا, اللہ کی بیوی نہیں کہی گئی تھی, اللہ کے بیٹا نہیں کہا گیا تھا. تو آج جو تم شرک کرتے ہو, اتنے وہ ہزاروں بت گھر رکھے ہیں, اور قومی طور پر کتنے بڑے بت گھر رکھے ہیں, اور انہیں خانہ خدا میں سجا رکھا ہے, اپنے گھروں میں سجا رکھا ہے, سفر و حضر کے الگ الگ بت تراش رکھے ہیں, خواہشات کی تکمیل کے لیے الگ الگ خواہش کے لیے الگ الگ بت ترتیب دے رکھے ہیں, تو یہ جو شرک تم کرتے ہو اس کی سند کیا؟ تو وہی انداز جو اللہ کریم نے روز اول سے پسند فرمایا ہے آج بھی موجود ہے. تو جب وہاں شرک نہیں تھا تو آج جو شرک کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو معزز سامعین کرام, اس شرک پر جب بحث کریں گے تو ہمیں اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسباب تک رہنا چاہیے کہ کسی معاملے میں سبب اختیار کریں, لیکن نتائج اگر ہم صورت مخلوق سے منسوب کریں گے تو پھر یہ شرک خفی میں داخل ہوگا کہ ہمیں تو اللہ پر اعتبار کرنا ہے, نتائج اس کے دستے قدرت میں, چاہے کاروباری پہلو ہیں, کہیں لین دین ہے, کہیں رشتے کی بات ہے, کہیں تحفظ کی بات ہے. اسباب سبب کے طور پر اختیار کرنا اور بات ہے، اور نتائج کو مخلوق سے منسوب کر دینا یہ بات اور ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مستحکم حکم ہے اسے ہم اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب فرما دے، اعلان فرما دے، اور آپ کا یہ اعلان فرمانا اس کی گونج دیکھو، اس آواز کی مضبوطی دیکھو، اس آواز، اس مبارک آواز میں اور اس مبارک حکم میں برکت دیکھو، کیا اس کی گونج اور صدا سنائی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، ہماری سماع و بصر اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، کتنے لوگ تلاوت کر رہے ہوں گے، کتنی مخلوق نے اس کے تراجم و تفاسیر اور کیسے کیسے موقع شان نزول کے حوالے سے محنتیں کی ہیں، جانے کتنی مخلوق اور ان کے نصیب ہوں گے کہ ان موضوعات میں کتنی باریکیاں ڈھونڈ کر ہمیں کم علم لوگوں کو وہ بتاتے اور سکھاتے جائیں گے۔ تو یہ مستحکم دین ہے، آئیں اپنی صبح و شام زندگی کی جو ہے اپنے جو معمولات ہیں انہیں ہم دیکھیں۔ اللہ پاک حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ نے اپنی زندگی میں جو پہلو، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جس پر کلی طور پر متوجہ رہنا، یعنی جس پر فوکس رہا ہے، وہ تصوف اور دین اسلام ہی ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ زندگی کے معاملات میں جو دنیاوی امور ہیں، کاروباری حیات ہے، اس میں بے شمار مزید پہلو ہیں جو معاشرے میں ایک حیثیت یا اس معاشرے میں ایک معاشرتی معاملات تک جو حصے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زندگی کا ایسا پہلو ہے جس میں جو آپ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے جڑا ہوا نہ ہو۔ اعلیٰ، آپ کی زندگی کی صبح و شام سلسلہ عالیہ کے حوالے سے تھے، اللہ اللہ کے حوالے سے، لیکن معمولات دنیا جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جو میں یہ کہوں کہ جس میں آپ نے آپ کی توجہ یا کام نہیں ہوتا تھا۔ ان سارے امور میں بڑی دفعہ نرمی اور سختی دیکھنے کو ملی، آپ ہمیشہ جو سبب ہوتا تھا اس کو پوری تگود اور پوری محنت سے اختیار کرتے تھے۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ نتیجے میں کہیں اگر نقصان ہو گیا ہے تو میں نے آپ کے پیشانی پر یہ بل نہیں دیکھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس میں ایسی تکالیف بھی آئی ہیں جو شاید ظاہری طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، یا ان کے ایسے نتائج بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے سخت بھگتنے پڑتے ہیں، تو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس درجے میں لیا ہو کہ ایسا کیوں ہوا۔ اپنی محنت کرتے تھے، اپنی مزدوری کرتے تھے، اور پھر نتیجے پر وہ نہیں بحث کرتے تھے، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ساری محنت میں انہوں نے کسی مخلوق کو منسوب کر دیا ہو کہ فلاں سے شخص سے تعلق ہوگا تو یہ ہوگا۔ حالاں معزز ناظرین کرام، ایسے بھی مواقع ہے جہاں زندگی جو ہے وہ رسک پر تھی، تب بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص پر انہوں نے یہ انحصار کیا ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے تحفظ ملے۔ تو میں اس آیا کریمہ کو یا اس تفسیر کو جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو جب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ سبب اختیار فرماتے تھے لیکن نتیجے میں مخلوق کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کریم کی طرف دیکھتے تھے، اور جو نتیجہ آتا اس پر خوش دلی میں میں نے محسوس کی ہے، دکھ سکھ اب کہیں کوئی ایسا دکھ ہے جو انسانی فطرت ہے تو اس پر دکھی ہونا یہ فطرت انسانی ہے، لیکن اللہ کی حکم پر راضی ہونا یہ اور بات۔ تو ہمیں جو ضرورت ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں کہیں ان میں ये जो शिर्क की खफी अकसाम है इनका दाखिल तो नहीं हो। हम हमारे मामलात जो हैं सबब तो करें, लेकिन फिर नताइज मखलूक की तरफ जब देखें तो फिर इसका क्या माना हो। अल्लाह करीम ने हमें मुस्तहकम मजबूत गैर मुतजल्जल अहकाम अता फरमाए हैं, और रहती दुनिया तक जब भी कोई इन्हें इख्तियार करेगा तो इससे मुस्तफीद होगा, और उमूर दुनिया में इतना मुस्तहकम हुक्म है कि गैर मुस्लिम दुनिया के जिस खित्ते में इख्तियार कर रहा है वो बाकी अक्वाम आलम से आगे जा रहा है। तो जिनकी मीरास है वो इख्तियार करें तो उनके ज़ाहिर और बातिन में कितना कुछ फ़र्क आएगा, कितनी बेहतरी पैदा हो। अल्लाह करीम हमें तौफीक अमल अता फरमाए, हमारी कमी बेशी माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।